آیات 16-18.
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا.
وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا.
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شولہ لگا دیا گیا ہے. تفسیر: شیطان شہاب کے ذریعے ہانکے جاتے ہیں. ان آیات میں توحید اور شناخت خدا کی دلیل کے طور پر نظام آفرینش کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان آیات کے ذریعے قرآن و نبوت کے بارے میں گزشتہ آیات کی بحث مکمل کی گئی ہے. پہلے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آسمان میں برج قرار دیے ہیں.
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
بروج برج کی جمع ہے، اس کا اصلی معنی ظہور ہے. اسی بنا پر اطراف شہر کی دیوار یا اجتماعی لشکر کے اس مخصوص حصے کو برج کہا جاتا ہے جو خاص ظہور رکھتا ہو. نیز اسی بنا پر جب عورت اپنی زینت ظاہر و آشکارا کرے تو تبرجت المرآہ کہتے ہیں. بہرحال آسمانی برج سورج اور چاند کی منازل کی طرف اشارہ ہیں. زیادہ دقیق تعبیر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم کرۂ زمین سے چاند اور سورج کی طرف نگاہ کریں تو سال کے مختلف مواقع پر ہم انہیں ایک خاص صورت فلکی میں دیکھتے ہیں. سیاروں کے مختلف مجموعے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص شکل اختیار کی ہوتی ہے، اسے صورت فلکی کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سورج برج حمل، سور میزان، عقرب یا قوس میں ہے. حمل بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں، سور بیل کے معنی میں ہے، میزان ترازو کو کہا جاتا ہے، عقرب بچھو کو کہتے ہیں اور قوس کمان کے معنی میں ہے. ستاروں کے مختلف مجموعے ہیں جو تقریباً ان شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں. ان آسمانی برجوں کا وجود آفتاب و مہتاب کی منزلیں اور وہ خاص نظام جو ان کی حرکت کے لیے ان برجوں میں موجود ہے کہ جس سے ہماری دنیا ہستی کی تقویم بنتی ہے. آفریدگار اور خالق کے علم و قدرت پر یہ ایک واضح دلیل ہے. یہ عجیب و غریب نظام جو دقیق بھی ہے اور باریک حساب کا حامل ہے، مسلسل اور رواں دواں ہے، ظاہر کرتا ہے کہ جہان کی خلقت ایک منصوبے اور ہدف کے تحت ہے. اور اس میں ہم جتنا زیادہ غور و فکر کریں، ہم اس جہان کے خالق کے اتنا ہی قریب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، ہم نے آسمان کو اور ان فلکی صورتوں کو ناظرین کی زینت عطا کی ہے.
وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَزَيَّنَّاهَا
کی ضمیر سما کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ سما مؤنث مجازی ہے. ایک تاریک ستاروں بھری رات میں آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو ہم دیکھیں گے کہ مختلف گوشوں میں ستاروں کے مختلف گروہ موجود ہیں. گویا ہر گروہ کی اپنی ایک انجمن ہے اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. بعض خیرہ خیز ہماری طرف دیکھتے ہیں مگر آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کرتے، اور بعض ہیں کہ مسلسل اشارہ کر رہے ہیں گویا ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. بعض چمکتے ہوئے یوں لگتے ہیں کہ جیسے ہمارے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کم رنگ نور کے ساتھ گویا آسمانوں کی ان پنہائیوں سے بغیر آواز کے صدا دے رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں ہیں. یہ خوبصورت شاعرانہ منظر جو شاید بعض کے لیے تکرار مشاہدہ کے باعث معمول کا جلوہ ہو، لیکن اس پر جتنا بھی غور و فکر کریں یہ قابل دید، جاذب نظر اور شوق انگیز ہے. اور جب چاند اپنی مختلف شکلوں میں ان گروہ در گروہ ستاروں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو یہ منظر اور بھی تازہ اور اعجاب انگیز ہو جاتا ہے. غروب آفتاب کے بعد ستارے یک کے بعد دیگرے نمودار ہوتے ہیں، گویا کسی پردے کی اوٹ سے باہر کی طرف دوڑ رہے ہوں. یہی تارے دمِ صبح خیرہ کن آفتاب کی قوت کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے، بھاگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ اس سے قطع نظر علمی زیبائیوں اور فراواں اسرار کی نگاہ سے آسمان کا چہرہ اس قدر خوبصورت ہے کہ ہزاروں سال سے تمام علماء اور دانشمندوں کی آنکھ اسی کی طرف لگی ہوئی ہے۔ خصوصاً آج کی دنیا میں نہایت طاقتور ٹیلیسکوپس اور ستارے دیکھنے والی عظیم دوربینوں کے ذریعے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور ہر وقت اس ظاہراً خاموش مگر پرغوغا حاکم کے تازہ اسرار اہل دنیا کے لیے منکشف ہو رہے ہیں۔ سچ ہے کہ آسمان ان عمدہ اچھے اور زیبا ستاروں کے ساتھ ہے۔ بعد والی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے، ہم نے اس آسمان کو ہر مردود شوم اور ملعون شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔
وحفظناها من كل شیطان رجیم،
مگر وہ شیطان جو اس طراق سما خبریں چرانے کی ہوس کرتے ہیں، ان کا تعاقب شہاب مبین کرتے ہیں اور انہیں پیچھے کی طرف ہانکتے ہیں۔
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين،
شیطان شہاب کے ذریعے کیسے ہانکے جاتے ہیں۔ زیر نظر آخری آیت ان آیات میں سے ہے جس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، اور ہر ایک نے ایک خاص راستہ طے کیا ہے اور اس سے ایک معین نتیجہ نکالا ہے، کیونکہ بے عین ہی یہی مضمون سورہ صافات آیا 6-7 اور سورہ جن آیا 9 میں آیا ہے، اور یہ ایسے مسائل میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ممکن ہے بے خبر افراد کچھ ایسے سوالات اٹھائیں جو جواب کے بغیر رہ جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے بزرگ عظیم اسلامی مفسرین کی آرا پر ایک نگاہ ڈالیں اور پھر جس رائے کو ہم ترجیح دیں اسے بیان کیا جائے۔ مثلاً بعض مفسرین، مثلاً تفسیر فی ضلال کا مؤلف، ان آیات اور اس قسم کی دیگر آیات سے بڑے آرام سے یہ کہہ کر گزر گئے ہیں کہ یہ ایسے حقائق ہیں جن کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ جو کچھ ہمارے حقیقی اعمال میں سے ہماری زندگی میں مؤثر ہے اسے اہمیت دیں۔ لہذا انہوں نے ان آیات کی اجمالی سی تفسیر پر قناعت کرتے ہوئے اس مسئلے کی توضیح سے صرف نظر کیا ہے۔ تفسیر فی ضلال کا مؤلف کہتا ہے، شیطان کیا ہے؟ وہ کس طرح اس طرح کے سماع کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا چرانا چاہتا ہے؟ یہ سب چیزیں خدائے غیوب میں سے ہیں کہ نصوص کے ذریعے جن کی دستیابی نہیں ہو سکتی، اور ان کے بارے میں تحقیق و جستجو کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں کہ فکر انسانی ایسی چیز میں مشغول ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ کوئی خاص ربط نہیں رکھتی، اور اس سے انسان اپنی زندگی میں حقیقی عمل انجام دینے سے رک جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے بارے میں تحقیق سے کسی جدید حقیقت کے بارے میں ہمیں کوئی نیا ادراک نہیں ملتا۔ تفسیر فی ضلال جلد 5 صفحہ 396۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن ایک ایسی عظیم انسان ساز، تربیت کنندہ اور حیات بخش کتاب ہے کہ اگر کوئی چیز حیات انسانی کے ساتھ ربط نہ رکھتی ہو تو وہ اس میں ہرگز نہ ہوگی۔ یہ کتاب ساری کی ساری درس ہے، درس سے زندگی ہے۔ علاوہ ازیں کوئی شخص اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ قرآن میں ایسے حقائق ہوں کہ جنہیں معلوم نہ کیا جا سکتا ہو۔ کیا قرآن نور اور کتاب مبین نہیں ہے؟ اور کیا یہ لوگوں کے فہم و تدبر اور ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا؟ تو کیسے ان آیات کو سمجھنا ہم سے ربط نہیں رکھتا؟ بہرحال ان آیات اور ان جیسی آیات کے بارے میں یہ طرز اعتراض ہمیں پسند نہیں ہے۔ 2، مفسرین کی ایک اہم جماعت خصوصاً متقدمین مفسرین کا اصرار ہے کہ آیت کے ظاہری معنی کو پوری طرح محفوظ رکھا جائے۔ ان کے نزدیک سما اسی آسمان کی طرف اشارہ ہے اور شہاب اسی شہاب کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہی سرگرداں سنگریزے جو اس فضائے بے قرار میں گردش کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار وہ زمین کی قوت ثقل کی زد میں آ جاتے ہیں تو زمین کی طرف کھینچاتے ہیں۔ ہوا کی لہروں سے تیزی سے ٹکرانے کی بنا پر وہ سرخ اور شولاور ہو جاتے ہیں اور خاکستر بن جاتے ہیں۔ نیز شیطان وہی خبیث، راندہ اور سرکش موجودات ہیں جو آسمانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس جہان کی کچھ خبریں کہ جو آسمانوں میں منعقد ہوتی ہیں انہیں اس طرح کے سما مخفی طور پر کان لگا کر معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہاب تیروں کی طرح ان کی طرف آتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر اور آلوسی نے روح المعانی میں اس تفسیر کا ذکر کرنے کے بعد حیات قدیمہ کے حوالے سے پیدا ہونے والے مختلف اشکالات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور کہا ہے کہ آج کی حیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے افلاک کا پیاز کے چھلکوں کی طرح ہونے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تین، مفسرین کی ایک اور جماعت نے ان آیات کی تعبیرات کو تشبیح، کنایہ اور امثال کے طور پر لیا ہے، یعنی اصطلاحاً انہیں سمبولک سمجھا ہے۔ ان مفسرین میں المیزان کے عالی قدر مفسر اور صاحب تفسیر الجواہر طنطاوی شامل ہیں۔ ان مفسرین نے اس تشبیہ و کنایہ کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ الف، تفسیر المیزان میں ہے، مفسرین نے شیاطین کے اشتراق سما اور شہاب کے ذریعے ان کے ہانکے جانے کے بارے میں جو مختلف توجیحات کی ہیں ایسی چیز پر مبنی ہیں جو کبھی کبھی ظاہر آیات و روایات سے ذہن میں آتی ہیں، وہ یہ کہ افلاک زمین پر محیط ہیں، ان میں فرشتوں کے مختلف گروہ موجود ہیں، ہر گروہ کے لیے ان افلاک میں کئی دروازے ہیں کہ جن میں سے ان فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں آ جا سکتا، ان فرشتوں میں سے کچھ اپنے ہاتھ میں شہاب لیے ہوئے ہیں اور وہ اس طلاق سما کرنے والے شیاطین کی تاک میں ہیں کہ ان کے ذریعے ان کی سرکوبی کریں اور انہیں ہانکیں۔ حالانکہ آج کی دنیا میں واضح ہو چکا ہے کہ ایسے نظریات بے بنیاد ہیں، ایسے کوئی افلاک ہیں نہ دروازے اور نہ ہی ایسی اور چیزیں۔ جو کچھ یہاں بطور احتمال کہا جا سکتا ہے یہ ہے کہ ایسے بیانات کلام الہی میں امثال کی طرح ہیں کہ جو غیر حسی حقائق واضح کرنے کے لیے حسی لباس میں ذکر ہوتے ہیں، جیسا کہ خدا فرماتا ہے،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
یہ امثال ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور صاحبان علم کے علاوہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سورہ عنکبوت آیت 43۔ ایسی مثالیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں، مثلا عرش، کرسی، لوح اور کتاب۔ لہذا آسمان کے جو فرشتوں کا مسکن ہے سے مراد ایک عالم ملکوتی ہے جو عالم طبیعت سے ماورا ہے، کہ جو اس جہان محسوس سے برتر و بالاتر ہے، اور اس آسمان کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے شیطانوں کے قریب ہونے اور ان کی طرف شہاب پھینکے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عالم ملائکہ سے قریب ہوں تاکہ اسرار خلقت اور حوادث آئندہ کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، لیکن وہ ملائکہ مانوی و ملکوتی انوار سے ان شیطانوں کو ہانکتے ہیں کیونکہ ان انوار کو برداشت کرنے کی وہ تاب نہیں رکھتے۔ المیزان جلد 17 صفحہ 130، سورہ صافات کی آیات کے ذیل میں۔ با، طنطاوی اپنی مشہور تفسیر میں بھی کہتا ہے، ایسے علماء جو ہیلاگر اور ریاکار ہیں اور عام لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ آسمانوں کے عجائبات، عالم بالا کی شگفتگیاں، اس کے بے قرار قرات اور ان پر حکم فرما نظم و حساب سے آگاہ ہوں۔ خدا نے انہیں اس علم و دانش سے محروم رکھا ہے، اور ستاروں بھرے خوبصورت اور مزین آسمان کے تمام اسرار ان افراد کے اختیار میں دیے ہیں جو عقل و ہوش اور اخلاص و ایمان رکھتے ہیں۔ فطری اور طبی ہے کہ پہلا گروہ اس آسمان کے اسرار میں نفوذ سے روک دیا جاتا ہے اور درگاہ الہی سے دھتکارا ہوا شیطان، چاہے نوع بشر سے ہو یا غیر بشر سے، ان حقائق تک رسائی کا حق نہیں رکھتا، اور جس وقت وہ ان کے نزدیک ہوتا ہے تو دھتکار دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد ممکن ہے بہت سال جئیں اور پھر مر جائیں، مگر ان اسرار تک ہرگز نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی آنکھیں کھلی تو ہوتی ہیں لیکن حقائق دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم اس کے عاشقوں کے سوا کسی کو نہیں ملتا، اور اس کے جمال کا نظارہ اس کے عارفوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا؟ تفسیر تنتاوی جلد 8 صفحہ 11۔ تنتاوی ایک اور جگہ کہتا ہے، اس میں کیا معنی ہے کہ یہ تعبیرات کنایا ہوں، منائے حسی منائے عقلی کی طرف اشارہ ہو، جبکہ کنایا بلاغت کی بہترین انواع میں سے ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ بہت سے لوگ جو ہمارے آس پاس زندگی گزارتے ہیں وہ اس زمین کے حدود و اربع میں محبوس اور قید ہیں، ان کی آنکھ کبھی جہان بالا کی طرف نہیں اٹھتی اور وہ سدائے بالا پر کان نہیں دھرتے اور اس جہان کے امور اور عجائبات کی انہیں کوئی خبر نہیں، وہ خودخواہی شہوت کیناوری تما ہرس اور خانمہ ساز شہاب کے ذریعے ان اعلی معافی کے ادراک سے ہانکے گئے ہیں، اور اگر کسی روز وہ ایسی خواہش کریں تو اپنے قلب و روح کی ان آلودگیوں کے باعث وہ ہانکے جائیں گے۔ تفسیر تنتاوی جلد 18 صفحہ 10۔ جیم، ایک اور مقام پر اس نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، جس وقت انسانوں کی ارواح اس دنیا سے جہان برزخ کی طرف منتقل ہوتی ہیں ان کا زندوں کی روحوں کے ساتھ تعلق اور ارتباط ہوتا ہے، اور جہاں ان کے درمیان مناسبت اور میلان ہو اور وہ احضار ارواح وغیرہ کے ذریعے ان سے ارتباط اور تفاہم برقرار رکھ سکیں تو کچھ مسائل ان کے اختیار میں دے دیے جاتے ہیں جو بعض اوقات حق اور بعض اوقات باطل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوالم اعلیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ان کی رسائی صرف نچلے عوالم تک ہو سکتی ہے۔ مثلا جیسے مچھلی اپنے محیط سے باہر نکل کر ہوا میں پرواز نہیں کر سکتی، وہ بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے جہان کے حدود و اربعہ سے نکل کر بالا تر چلے جائیں۔ دال، بعض دوسرے کہتے ہیں کہ جدید سائنسی انکشافات نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت دور کی فضا سے طاقتور ریڈیائی لہروں کا ایک سلسلہ مسلسل جاری ہے، انہیں کرۂ زمین میں ریڈیائی پیغامات وصول کرنے والے مخصوص مرکز کے ذریعے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ ان انتہائی طاقتور لہروں کا سرچشمہ کہاں ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ قوی احتمال ہے کہ دور کے آسمانی کروں میں بہت سے زندہ موجودات موجود ہیں کہ جو تمدن کے لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، لہٰذا وہ چاہتی ہیں کہ اپنی خبریں ہماری اس دنیا تک پہنچائیں۔ ان خبروں میں ایسے مسائل بھی ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، وہ موجودات کہ جنہیں دیو اور پری کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان لہروں سے فائدہ اٹھائیں لیکن طاقتور شعائیں انہیں دور پھینک دیتی ہیں۔ ترجمہ قرآن برفراز آسا، مؤلفہ عین، نوفل، صفحہ 258۔ یہ تھے علماء اور مفسرین کے مختلف نظریات۔ نتیجہ بحث، ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں مباحث بہت طویل ہو گئے ہیں، اب مکمل نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند نکات کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ایک، لفظ سما آسمان بہت سی آیات قرآن میں اسی مادی آسمان کے معنی میں ہے، مثلا سورہ آراف کی آیات 40 میں ہے،
ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء،
وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے اور ان کے سامنے تکبر اختیار کیا ہے، آسمان کے دروازے ان کے رخ پر نہیں کھلیں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں آسمان مقام قرب خدا کے لیے کنایا ہو، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیہ 10 میں ہے،
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ،
پاکیزہ باتیں اس کی طرف اوپر جاتی ہیں اور وہ عمل صالح کو بلند کرتا ہے۔ واضح ہے کہ اعمال صالح اور پاکیزہ باتیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس آسمان کی طرف اوپر جائیں، بلکہ ان کی پیش رفت مقام قرب خدا کی طرف ہوتی ہے اور وہ روحانی عظمت اور رفت حاصل کرتے ہیں۔ اصولی طور پر آیات قرآن کے بارے میں انزل اور نزل کی تعبیر واضح طور پر بتاتی ہے کہ مقام قدس سے پروردگار سے قلب پیغمبر پر نزول مراد ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیہ 24 میں ہے،
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً
کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اچھی بات کی؟ کیا اچھی مثال پیش کی ہے کہ گویا ایک پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ پاکیزہ درخت جسے خدا نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے، اس کی جڑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور علی اس کی جڑ اور شاخ، وہی شاخ کہ جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، اور دیگر آئمہ اس کی کچھ چھوٹی شاخیں ہیں۔ تفسیر برہان جلد 2 صفحہ 310۔ ایک حدیث میں ہے، اسی طرح ہیں کفار کہ جن کے اعمال آسمان کی طرف اوپر نہیں جاتے۔ واضح ہے کہ ایسی احادیث میں آسمان اس حصے آسمان کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ آسمان مادی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور معنوی مفہوم میں بھی۔ 2. نجوم، ستارے بھی ایک مادی مفہوم رکھتے ہیں کہ جو یہی ستارے ہیں جو آسمان میں نظر آتے ہیں، اور ایک اس لفظ کا معنوی مفہوم ہے کہ جو علماء اور بڑی شخصیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسانی معاشروں کو روشنی بخشتے ہیں، اور جیسے لوگ ستاروں کے ذریعے تاریک راتوں میں بیابانوں اور سمندروں میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں، انسانی معاشروں میں عام لوگ بھی زندگی اور سعادت کی راہ ان علماء آگاہ اور صاحب ایمان رہبروں کی مدد سے پاتے ہیں۔ مشہور حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کسی کی اقتدا ہو جائے باعث ہدایت ہے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 9۔ یہ روایت سنی روایات سے ملتی جلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق اور عموم قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں ہر قسم کے لوگ، حتیٰ کہ منافقین بھی داخل ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس سے یا تو سلمان و ابو ذر جیسے خاص اصحاب مراد ہیں، یا اصحاب قصہ اور اہل بیت مراد ہیں۔ ہمارے اس نظریے کی تائید سورہ انعام کی آیہ 97 کے ذیل میں آنے والی مذکورہ بالا روایت بھی کرتی ہے، یہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ انعام کی آیہ 97 اس طرح ہے،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
اور وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں ان کے ذریعے تمہاری ہدایت ہو۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کے ذیل میں منقول ہے کہ امام نے فرمایا، ستاروں سے مراد خاندان پیغمبر ہے۔ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 750۔ 3. زیر بحث آیات کی تفسیر میں وارد ہونے والی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرف شیاطین کے صعود کی ممانعت اور ستاروں کے ذریعے ان کا ہانکا جانا پیغمبر اکرم کی ولادت کے وقت سے ہوا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت سے شیاطین ایک حد تک ممنوع ہوئے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد مکمل طور پر ممنوع ہو گئے۔ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 5، تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 3626۔ ان تمام باتوں سے جو ہم نے بیان کی ہیں، یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ سما کا یہاں معنوی مفہوم ہے، اور یہ حق، ایمان اور روحانیت کے آسمان کی طرف اشارہ ہے، اور ہر وقت شیطانوں کی کوشش ہے کہ وہ اس چار دیواری میں داخل ہونے کے لیے راہ پالیں، اور سچے مومنین اور حامیان حق کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسوں کے ذریعے نفوذ پیدا کر لیں۔ لیکن مردان الہی اور رہبران حق، انبیاء و آئمہ سے لے کر مجتہد علماء تک، اپنے علم و تقویٰ کی طاقتور موجوں کے ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، اور انہیں اس آسمان کے قریب ہونے سے ہانکتے ہیں۔ اسی مقام پر حضرت مسیح کے تولد اور اس سے بالاتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد اور شیطان کو دھتکارنے کے درمیان ربط معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہیں پر آسمان کی طرف صعود اور اسرار سے آگاہی کے درمیان ارتباط معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس مادی آسمان میں کوئی خاص خبریں نہیں ہیں سوائے خلقت کی عجیب و غریب چیزوں کے، کہ جو روئے زمین سے بھی قابل مطالعہ ہیں۔ نیز آج کی دنیا میں یہ مسئلہ یقینی ہو چکا ہے کہ اس بے کرام فضا میں پھیلے ہوئے ان آسمانی قرات میں سے بعض مردہ ہیں اور بعض زندہ ہیں، اور ان کے ساکنان بھی ہیں، لیکن شاید ان کی زندگی ہم سے بہت زیادہ مختلف ہو۔ یہ موضوع بھی بہت قابل ملاحظہ ہے کہ شہاب صرف زمین کی فضا سے پیدا ہوتے ہیں، اطراف زمین کی ہوا سے پتھر کے ٹکڑے اٹھتے ہیں اور شعلہور ہوتے ہیں، انہیں سے شہاب پیدا ہوتے ہیں، ورنہ زمین کی فضا سے باہر کوئی شہاب نہیں ہوتا۔ البتہ زمینی فضا سے باہر کچھ پتھر سرگردہ ہیں، لیکن انہیں شہاب نہیں کہا جاتا، لیکن جب وہ زمینی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو گرم ہو کر شعلہور ہو جاتے ہیں اور انسان کی نظروں کے سامنے آگ کی ایک لکیر کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ حرکت کرتے ہوئے ستارے ہیں۔ نیز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے انسان نے کئی مرتبہ زمین کی فضا سے باہر کی طرف عبور کیا ہے اور اس سے بہت بلند، یہاں تک کہ چاند تک پہنچا ہے۔ توجہ رہے کہ زمین کی فضا 100 سے لے کر 200 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ چاند ہم سے 30 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے۔ لہذا اگر مراد یہی مادی شہاب اور مادی آسمان ہو تو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ علاقہ انسانی سائنسدانوں پر ظاہر ہو چکا ہے اور اس میں کوئی اسرار کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ بہت سے قرائن و شواہد جو ہم نے ذکر کیے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے مراد حق و حقیقت کا آسمان ہے، اور شیاطین وہی وسوسہ پیدا کرنے والے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اس آسمان تک رسائی حاصل کر سکیں اور مخفی طور پر کان لگا کر باتیں سنیں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ ستارے اور شہاب یعنی رہبران الہی اور علماء اپنے قلم کی طاقتور لہروں اور موجوں سے انہیں پیچھے کی طرف ہانکتے ہیں اور دھتکار دیتے ہیں، لیکن قرآن بحر بے کراں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے علماء ان آیات کے سلسلے میں نئے حقائق تک دسترس حاصل کر لیں کہ آج جن تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ آیات 19-21۔
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون۔
اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔
وَإِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔
اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ تفسیر: ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ یہاں آیات آفرینش کا ایک حصہ اور زمین میں عظمت خدا کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ گزشتہ بحث تکمیل کو پہنچے۔ پہلے بات زمین سے شروع کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا۔
والارض مددناها،
مد دراصل وسعت دینے اور پھیلانے کے معنی میں ہے، اور احتمال قوی یہ ہے کہ یہاں زمین کی خشکیوں کے پانی سے باہر نکلنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں کرۂ زمین کی ساری سطح سیلابی بارشوں کے زیر اثر پانی کے نیچے ڈوبی ہوئی تھی۔ سال ہا سال اسی حال میں گزر گئے، سیلابی بارشیں کم ہوئیں، پانی زمین کے گڑھوں میں جاگزیں ہوا، آہستہ آہستہ خشکیاں پانی کے نیچے سے نمودار ہونے لگیں۔ یہی وہ چیز ہے جو روایات اسلامی میں دفو الارض کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کی خلقت چونکہ ان کے زیادہ فوائد کی وجہ سے توحید کی ایک نشانی ہے، اس لیے ان کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرمایا گیا ہے ہم نے زمین میں مستقر اور ثابت پہاڑ ڈالے ہیں،
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ،
پہاڑوں کے لیے القا پھینکنا کی تعبیر استعمال کی گئی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ زمین کی وہ سلوٹیں ہیں جو زمین کے چمڑے کے تدریجن سرد ہونے کی بنا پر یا آتش فشانی مواد کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تعبیر اس لحاظ سے ہو کہ القا ایجاد کے معنی میں بھی آیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں زمین کے لیے ایک پلان بنایا ہے اور اس میں چند کمرے ڈالے ہیں، یعنی بنائے اور ایجاد کیے ہیں۔ بہرحال یہ پہاڑ علاوہ اس کے جڑ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں اور ذرہ کی طرح زمین کے اندرونی خلفشار اور دباؤ کے مقابلے میں لرزتے نہیں، طوفانوں کی طاقت کو بھی درہم برہم کر دیتے ہیں اور ہوا کی رفتار کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ پانی کے ذخیروں کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں، جو یہاں برف کی صورت میں یا چشموں کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ خصوصاً لفظ رواسی استعمال کیا گیا ہے کہ جو راسیا کی جمع ہے، اور یہ ثابت اور مضبوط کے معنی میں ہے۔ جو کچھ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ خود بھی ثابت اور مستقر ہیں اور زمین کے نازک چمڑے اور انسانوں کی زندگی کے ثبات و قرار کا باعث ہیں۔ انسانی زندگی اور تمام جانداروں کی زندگی کے لیے بہترین عامل یعنی نباتات کی طرف بات کا رخ رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے زمین پر موزوں نباتات میں سے اگایا ہے۔
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون۔
موزون کس قدر خوبصورت اور رسا تعبیر ہے۔ یہ لفظ دراصل وزن کے مادے سے ہر چیز کے انداز شناسائی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ الوزن معرفت قدر الشیء مفردات راغب، یہ دقیق حساب عجیب نظم و ضبط اور نباتات کے تمام اجزاء کے متناسب اندازوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک، بلکہ ہر ایک کا ہر جز، تنا، شاخ، پتا، پھول، پھل اور گھٹلی، سب کچھ معین حساب کتاب کا حامل ہے۔ کرہ زمین میں شاید لاکھوں قسم کے نباتات ہیں کہ جو مختلف خواص اور طرح طرح کے آثار رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کی پہچان کا دریچہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا پتا پتا معرفت کردگار کی ایک کتاب ہے۔ اس جملے کے معنی میں یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد مختلف معدنیات کا پہاڑوں میں پیدا ہونا ہے، کیونکہ عرب لفظ انبات معدن اور کان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض روایات میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا، مراد یہ ہے کہ خدا نے پہاڑوں میں سونے، چاندی، جواہرات اور باقی دھاتوں کی کانیں اور معدنیات پیدا کی ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحہ 6۔ توجہ رہے کہ اس تفسیر کے مطابق فیہا کی ضمیر پہاڑوں کی طرف لوٹے گی۔ یہ احتمال بھی ہے کہ انبات اگانا یہاں وسیع معنی میں ہو، کہ جس میں تمام مخلوقات جنہیں خدا نے زمین میں پیدا کیا ہے شامل ہوں۔ سورہ نوح میں اس عظیم پیغمبر کی زبانی ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے تھے،
واللہ انبتکم من الارض نباتا،
اور خدا نے تمہیں نباتات کی طرح زمین سے اگایا ہے۔ سورہ نوح آیت 17۔ بہرحال کوئی معنی نہیں کہ آیت وسیع مفہوم رکھتی ہو اور اس میں انسان، نباتات اور معدنیات وغیرہ سبھی شامل ہوں۔ انسان کے وسائل حیات چونکہ نباتات و معدنیات میں منحصر نہیں ہیں، لہذا بعد والی آیت میں ان تمام نعمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے زمین میں تمہارے لیے انواع و اقسام کے وسائل زندگی بنائے ہیں،
وجعلنا لكم فيها معايش،
نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمام زندہ موجودات کے لیے اور وہ کہ جنہیں تم روزی نہیں دیتے اور تمہاری دسترس سے باہر ہیں،
ومن لستم له برازقین،
جی ہاں ہم نے ان سب کو ان کی ضروریات فراہم کی ہیں۔ معایش معیشہ کی جمع ہے اور یہ وسیلہ، ذریعہ، انسانی زندگی کی ضروریات کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات جن کے پیچھے خود انسان جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اس کے پیچھے آتی ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے لفظ معائش کی تفسیر صرف زراعت، نباتات اور کھانے پینے کی چیزوں سے کی ہے، لیکن واضح ہے کہ مفہوم لغت پوری طرح وسیع ہے اور تمام وسائل حیات پر محیط ہے۔ مفسرین نے من لستم لہو برازقین کی دو تفسیریں کی ہیں۔ پہلی یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ انسانوں، حیوانوں اور زندہ موجودات سب کے لیے اپنی نعمات بیان کرے کہ انسان جنہیں غذا دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دوسری یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ انسانوں کو متوجہ کرے کہ ہم نے بھی تمہارے لیے اس زمین میں وسیلہ زندگی قرار دیا ہے اور زندہ موجودات بھی تمہارے اختیار میں دیے ہیں، مثلاً چوپائے کہ جنہیں تم روزی دینے کی توانائی نہیں رکھتے، خدا انہیں روزی دیتا ہے اگرچہ یہ کام تمہارے ہاتھوں انجام پاتا ہے۔ تفسیر اول کے بنا پر من لستم لہو برازقین کا عطف لکم کی ضمیر پر ہوتا ہے، اور دوسری تفسیر کے بنا پر معائش پر۔ بعض نے پہلی تفسیر پر اعتراض کیا ہے کہ مجرور کا اس میں ظاہر ضمیر مجرور پر عطف نہیں ہوتا، مگر یہ کہ حرف جر کی تکرار ہو، یعنی یہاں ضروری تھا کہ لام من کے سر پر بھی آتی ہو۔ دوسرا یہ کہ من کا اطلاق انسان کے علاوہ دیگر زندہ موجودات پر کس طرح ہوا ہے، لیکن یہ دونوں اعتراض صحیح نہیں ہیں، کیونکہ عبارات عرب میں حرف جر کی تکرار نہ ہونے پر شواہد موجود ہیں، اور اسی طرح غیر ذوالعقول موجودات پر من کے اطلاق کی بھی مثالیں ہیں۔ دوسری تفسیر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ لفظ معائش اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ تمام وسائل زندگی، یہاں تک کہ چوپائے وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، لہذا معائش کے ذکر کے بعد اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی بنا پر ہم نے پہلی تفسیر کو ترجیح دی ہے، لیکن ہماری نظر میں پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور اس کی ادبی دلیل بھی ہم نے فٹ نوٹ میں بیان کر دی ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں موجود ایک حدیث بھی ہم اس تفسیر کی تائید میں پاتے ہیں، جہاں من لستم لہو برازقین کے بارے میں ہے، تمام جانوروں کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی چیز مقدر کی ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحہ 9۔ زیر بحث آخری آیت میں در حقیقت ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ ہر قسم کی سعی و کوشش سے بے نیاز ہو جاتے۔ ارشاد ہوتا ہے، تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم ان کی معین مقدار کے علاوہ نازل نہیں کرتے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔
لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہماری قدرت محدود ہے اور اپنی نعمات کے ختم ہونے پر ہم وحشت زدہ ہیں، بلکہ ہر چیز کا منبع، مخزن اور سرچشمہ ہمارے پاس ہے، اور ہم ہر زمانے میں ہر مقدار ایجاد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس عالم کی تمام چیزیں کسی حساب کے ماتحت ہیں، اور ارزاق بھی خدا کی طرف سے بمقدار حساب نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے،
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔
اگر خدا اپنے بندوں کے لیے بے حساب روزی پھیلا دیتا تو وہ جادائے حق سے منحرف ہو جاتے، لیکن جتنی مقدار وہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ سورہ شورا آیت 27۔ پوری طرح واضح ہے کہ سعی و کوشش انسانی زندگی سے سستی، کاہلی اور دل مردگی دور کرنے کے علاوہ حرکت و نشاط پیدا کرتی ہے، اور یہ انسانوں کی صحیح و سالم فکری و جسمانی مشغولیت کے لیے بہت ہی اچھا وسیلہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام چیزیں بے حساب انسان کے اختیار میں ہوتی اور نامعلوم پھر دنیا کا کیا منظر ہوتا۔ کچھ بیکار انسان سیر شکم کے ساتھ بغیر کسی کنٹرول کے شور و غل مچاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جہان کے لوگ اہل جنت کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے قلب و روح سے ہر طرح کی شہوت، خواہش نفسانی، خودخواہی، غرور اور کجروی دھل چکی ہو، بلکہ یہ ایسے انسان ہیں کہ تمام نیک و بد صفات کے حامل ہیں۔ انہیں اس جہان کی بھٹی سے کندن بن کر نکلنا چاہیے۔ صحیح و کوشش اور صحیح حرکت و اشتغال سے بہتر کندن بنانے کے لیے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا جس طرح فقر و فاقہ اور احتیاج و نیاز انسان کو انحراف اور بدبختی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، اسی طرح حد سے زیادہ بے نیازی بھی فساد اور تباہی کا باعث ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، خدا کے خزانے کیا ہیں؟ قرآن حکیم کے متعدد آیات میں ہے کہ خدا خزانے رکھتا ہے۔ آسمان و زمین کے خزانے خدا کی ملکیت ہیں، یا ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ خزائن جمع ہے خزانہ کی، جس کا معنی ہے وہ جگہ جہاں انسان اپنے اموال حفاظت کے لیے جمع کرتا ہے۔ یہ اصل میں مادہ خزن بروزن وزن سے کسی چیز کے حفظ و نگہداری کے معنی میں ہے۔ واضح ہے کہ جمع آوری اور ذخیرہ کرنے اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے وہی شخص اقدام کرتا ہے جس کی قدرت محدود ہو، اور جو ہر زمانے میں جو کچھ چاہے فراہم نہ کر سکے، لہذا وہ قدرت کے موقع پر جس چیز کو ضروری سمجھتا ہے اسے ضرورت کے موقع کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور خزانے میں جمع کر لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ امور خدا کے بارے میں تصور کیے جا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین، مثلاً طبرسی نے مجمع البیان میں، فخر رازی نے تفسیر کبیر میں، اور راغب نے مفردات میں خزائن اللہ کی مقدرات الہی کے ساتھ تفسیر کی ہے، یعنی تمام چیزیں قدرت خدا کے خزانے میں جمع ہیں، اس میں سے جتنی مقدار وہ ضروری اور قرین مصلحت سمجھتا ہے ایجاد کرتا ہے۔ جبکہ بعض دیگر عظیم مفسرین نے کہا ہے کہ خزائن اللہ سے مراد امور کا وہ مجموعہ ہے کہ جو عالم ہستی اور جہان مادہ میں موجود ہیں، لیکن اس عالم کی اعلی اور مخصوص موجودات محدود مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، بغیر اس کے کہ امکان وجود انہی میں منحصر ہو۔ المیزان جلد 12 صفحہ 148۔ یہ تفسیر اگرچہ اصولی طور پر قابل قبول مسئلہ ہے، لیکن اندنا ہمارے پاس کی تعبیر پہلی تفسیر کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔ بہرحال خزائن اللہ جیسی تعبیرات کا انتخاب عام مفہوم میں خدا کے بارے میں صادق نہیں آتا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ خود لوگوں کی زبان میں ان سے بات کرے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے ضمنی طور پر یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ بعض مفسرین کی طرف سے خزائن کے مفہوم کو پانی اور بارش میں معین و محدود کرنے پر نہ صرف کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ امر مفہوم آیت کی وسعت کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتا۔ دو، نزول مقامی اور نزول مکانی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، نزول ہمیشہ نزول مکانی یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ کبھی نزول مقامی کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا جس وقت کوئی نعمت کسی بڑے شخص کی طرف سے زیر دست لوگوں کو ملے تو اسے نزول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں یہ لفظ خدا کی نعمتوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، چاہے وہ آسمان سے نازل ہوں مثلا بارش، یا زمین میں پرورش پاتی ہوں مثلا حیوانات، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت 6 میں ہے،
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ،
اور اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے نازل کیے۔ نیز لوہے کے بارے میں سورہ حدید کی آیہ 25 میں ہے،
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ،
اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ اسی طرح دیگر مثالیں بھی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نزول اور انزال یہاں وجود، ایجاد اور خلقت کے معنی میں ہے، البتہ چونکہ خدا کی طرف سے بندوں کے لیے ہے لہذا اس قسم کی تعبیر استعمال کی گئی ہے. آیات 22-25.
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ.
اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے، اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے.
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ.
اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں، اور ہم ہی سے سب کے والی و وارث ہیں.
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں.
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. تفسیر ہوا اور بارش. گزشتہ آیات میں بعض اسرار آفرینش کا تذکرہ تھا اور خدا کی نعمتوں کا بیان تھا، مثلا زمین، پہاڑ، نباتات اور وسائل زندگی کی خلقت. زیر نظر پہلی آیت میں ہواؤں کے چلنے اور بارشوں کے نزول میں ان اسرار آفرینش کے نقش مؤثر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ہم نے ہوائیں بھیجیں جبکہ وہ بار آور کرنے والی ہیں، بادلوں کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اور انہیں بارآور کرتی ہیں.
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ
اور ان کے پیچھے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا.
أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اور اس کے ذریعے سے ہم نے سب کو سیراب کیا.
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
حالانکہ تم اس کی حفاظت اور نگہداری کی طاقت نہ رکھتے تھے.
وما انتم له بخازنین.
لواقح لاقح کی جمع ہے جس کے معنی ہے بار آور کرنے والا. یہاں ان ہواؤں کی طرف اشارہ ہے جو بادلوں کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں اور باہم پیوند کرتی ہیں اور انہیں بارشوں کے لیے تیار کرتی ہیں. بعض معاصرین نے ان آیات کو ہواؤں کے ذریعے نباتات کی تلقیح اور گرد افشانی کے لیے اشارہ قرار دیا ہے، اور اس طرح ایک سائنسی مسئلے کے حوالے سے اس کی تفسیر کی ہے کہ جو نزول قرآن کے زمانے میں انسانی معاشرے میں محل توجہ نہ تھا، اس طرح انہوں نے اسے قرآن کے اعجاز علمی کے دلائل میں سے شمار کیا ہے. لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے کے باوجود کہ ہواؤں کا چلنا نر نباتات کے نطفے کو مادہ نباتات تک پہنچانے اور انہیں بار آور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، مندرج بالا آیت کو اس طرف اشارہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس لفظ کے فوراً بعد آسمان سے نزول باراں کا ذکر، وہ بھی فائے تفریح کے ساتھ آیا ہے، جو نشاندہی کرتا ہے کہ ہواؤں کا تلقیح کرنا بارش برسنے کی تمہید ہے. بہرحال مذکورہ بالا تعبیر بادلوں اور ان سے بارش پیدا ہونے کے لیے خوبصورت ترین تعبیر ہے. ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ بادلوں کو ماں باپ سے تشبیہ دی گئی ہے، جو ہواؤں کی مدد سے ملاپ کرتے اور بار آور ہوتے ہیں اور اپنی اولاد یعنی بارش کے دانوں کو زمین پر رکھتے ہیں. وما انتم لہو بخازنین، تم ان پانیوں کی حفاظت اور ذخیرہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ممکن ہے یہ جملہ آب باراں کو نزول سے پہلے ذخیرہ کرنے کی طرف اشارہ ہو، یعنی ان بادلوں پر تمہارا کوئی بس نہیں کہ جو بارش کے اصلی منبع ہیں. نیز ممکن ہے نزول باراں کے بعد ذخیرہ کرنے کی طرف اشارہ ہو، یعنی تم میں یہ طاقت نہیں کہ نزول باراں کے بعد زیادہ مقدار میں پانی جمع اور محفوظ رکھ سکو. یہ خدا ہے جو اسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی صورت میں منجمد کر کے یا زمین کی گہرائیوں میں بھیج کر محفوظ کر لیتا ہے، جو بعد میں چشموں، ندیوں اور کنوؤں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مباحث توحید کے بعد معاد و قیامت اور اس کے بعد مقدمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہیں جو مارتے ہیں،
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ،
اور تمام روئے زمین کے اور اس سارے عالم کے وارث ہم ہیں،
وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔
یہ حیات و موت کے مسئلے کی طرف اشارہ ہے، جو در حقیقت اہم ترین اور قطعی ترین مسائل میں سے ہے۔ یہ مسئلہ معاد کی بحث کے لیے تمہید بھی بن سکتا ہے اور توحید کی بحث کا نقطۂ تکمیل بھی، کیونکہ ظہور حیات عالم ہستی کے عجیب ترین مسائل میں سے ہے، اور اس مظہر کی تحقیق اور اس کا مطالعہ ہمیں خالق حیات سے اچھی طرح آشنا کر سکتا ہے۔ اصولی طور پر موت و حیات کا نظام بے پایا قدرت و علم کے بغیر ممکن نہیں، دوسری طرف موت و حیات کا وجود خود اس امر کی طرف دلیل ہے کہ اس عالم کے موجودات خود سے کچھ نہیں رکھتے، اور جو کچھ رکھتے ہیں وہ کسی اور کی طرف سے ہے، اور آخر کار ان سب کا وارث اللہ ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، ہم ان کے گزشتگان اور آنے والوں کو جانتے ہیں،
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
لہٰذا وہ خود بھی اور ان کے اعمال بھی ہمارے علم کے سامنے واضح اور آشکار ہیں، اور اس لحاظ سے معاد و قیامت اور ان سب کے اعمال کا حساب و کتاب پوری طرح ہمارے سامنے ہے۔ اس بنا پر اس گفتگو کے فوراً بعد فرمایا گیا ہے، یقیناً تیرا پروردگار ان سب کو قیامت میں ایک نئی زندگی کی طرف پلٹائے گا اور انہیں جمع و محشور کرے گا،
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ،
کیونکہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی،
اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ موت تمام چیزوں کا اختتام نہ بنے، کیونکہ اگر زندگی اس جہان کی انہی چار دن کی حیات میں منحصر ہو تو آفرینش جہاں لغو اور بے معنی ہو جائے، اور خداوند کلیم سے بعید ہے کہ اس کی خلقت ایسی بے نتیجہ ہو۔ لیکن اگر یہ آفرینش ایک لامتناہی حیات اور دائمی سیر و ملوک کی تیاری کے لیے مقدمہ ہے، یا دو لفظوں میں ابدی اور جاویداں زندگی کے لیے تمہید ہو، تو ایک مکمل مفہوم و معنی کی حامل ہوگی اور اس کی حکمت سے ہم آہنگ ہوگی، اس لیے کہ حکیم کوئی کام بے حساب و کتاب نہیں کرتا، اور اس کا علیم ہونا سبب بنتا ہے کہ معاد و حشر کے معاملے میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ ہر ذرہ خاکی جو کسی بھی انسان کا کسی گوشے میں جا پڑا ہے، وہ اسے جمع کرے گا اور اسے نئی حیات بخشے گا۔ دوسری طرف سب کے اعمال کا دفتر اس جہان طبیعت کے دل میں بھی ثبت ہے، اور انسانوں کے قلب و روح میں بھی، اور وہ ان سب سے آگاہ ہے۔ اس بنا پر خدا کا حکیم و علیم ہونا حشر و نشر اور معاد و قیامت پر جچی تلی اور پرمغز دلیل شمار ہوتا ہے۔ متقدمین اور متاخرین کون ہیں؟
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بہت سے احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں 6 تفسیریں بیان کی ہیں، قرطبی نے 8 احتمال ذکر کیے ہیں، ابو الفتح رازی نے تقریباً 10 احتمال پیش کیے ہیں، لیکن ان سب کا گہرا مطالعہ اور تحقیق کی جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی تفسیر میں جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لفظ متقدمین اور متاخرین وسیع معنی رکھتے ہیں۔ ان میں زمانے کے لحاظ سے پہلے اور بعد میں آنے والے اعمال خیر میں آگے بڑھ جانے والے، جہاد اور دشمنان حق سے مبارزہ کرنے والے، یہاں تک کہ نماز جماعت کی صفوں میں آگے اور پیچھے رہنے والے اور اسی قسم کے دیگر لوگ شامل ہیں۔ اس جامع مانا کی طرف توجہ رکھتے ہوئے وہ تمام احتمالات جمع کر کے قبول کیے جا سکتے ہیں، اور اس آیت میں تقدم و تاخر کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جماعت کی پہلی صف میں شرکت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا اور اس کے فرشتے ان صفوں میں پیش قدمی کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس تاکید کے بعد لوگوں نے پہلی صف میں شرکت کے لیے بہت ہجوم کیا۔ ایک قبیلہ بنی عذرہ تھا، ان لوگوں کے گھر مسجد سے دور تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر بیچ کر مسجد نبوی کے قریب ہی گھر خرید لیتے ہیں تاکہ صف اول میں پہنچ سکیں۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ تم اگر آخری صف میں بھی کھڑے ہوئے تو بھی تمہاری نیت چونکہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی ہے، تمہیں اپنی نیت کی جزا ملے گی۔ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ مسلم ہے کہ اس شان نزول کا محدود ہونا آیت کے وسیع مفہوم کے محدود ہونے کا ہرگز سبب نہیں ہو سکتا۔